بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 47، جو کہ اس بک کا لاسٹ چیپٹر ہے، آخری چیپٹر پڑھ رہی ہوں میں، ڈاکٹر موسوی اور ان کی کتاب اصلاح شیعہ، پیج نمبر ہے 415 یعنی 415۔ کچھ روشن فکر اور ذہین نوجوانوں سے پیرس میں میری ملاقات میرے عالم جوانی کے دوست داور خاندانی عزیز کے دولت خانے پر اس وقت ہوئی جب طویل انتظار کے بعد خدا نے انہیں فرزند عطا کیا تھا اور اس پر انہوں نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا تھا۔ وہاں ہمارے درمیان شیعہ اور سنی کے موضوع پر بحث چھڑ گئی۔ شیعوں پر تنقیدیں کرنے میں الجزائر کے اکثر وہ لوگ تھے جو اسلامی انقلاب میں پیش پیش ہیں۔ وہ خیالی داستانوں کو دہرا رہے تھے، ان میں آپس میں بھی اختلاف تھا۔ بعض منصف مزاج کہہ رہے تھے کہ شیعہ ہمارے دینی بھائی ہیں، اور بعض کہہ رہے تھے شیعہ گمراہ ہیں۔ اور جب ہم نے سنجیدگی سے بحث و استدلال شروع کیا تو ان میں سے بعض میرا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، تیجانی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ایران کے اسلامی انقلاب سے متاثر ہو گئے ہیں۔ میرے دوست نے انہیں یہ بات باور کرانے کی لاکھ کوشش کی کہ میں بڑا محقق ہوں، اور حاضرین کے سامنے میری تعریف کرتے ہوئے کہا، انہوں نے اس موضوعات پر متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک نے کہا، میرے پاس ایک دلیل و حجت کہ جس کے بعد کوئی دلیل و حجت نہیں ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس حجت کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا، چند منٹ کی اجازت دیجیے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور ڈاکٹر موسیٰ موسوی کی کتاب الشیعہ و تصحیح لایا۔ جب میں نے کتاب دیکھی تو مجھے ہنسی آ گئی اور کہا، کیا یہی وہ حجت ہے جس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے؟ وہ حاضر کی طرف ملتفت ہوا اور کہنے لگا، یہ شیعوں کا بہت بڑا عالم اور ان کے مراجع میں سے ایک مرجع ہے، اس کے پاس اجزاء اجتہاد بھی ہے، اور اس کے باپ دادا شیعوں کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، لیکن اس نے حق پہچان لیا اور شیعت چھوڑ کر مذہب اہل سنت والجماعت اختیار کر لیا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرے بھائی، بریکٹ میں لکھا یعنی تیجانی، بھی اس کتاب کا مطالعہ کرتے تو شیعت سے کبھی دفاع نہ کرتے، اور ان یعنی بریکٹ میں لکھا شیعوں کے انحرافات کو پہچان لیتے۔ مجھے ایک مرتبہ پھر ہنسی آ گئی اور اس سے کہا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اسے ایک محقق کی حیثیت سے پڑھا ہے، اسی کتاب سے میں سب کے سامنے آپ کو وہ حجت پیش کروں گا کہ جس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے۔ حاضرین کے ساتھ اس نے افسوس کے ساتھ کہا، لائیے ہم بھی تو سنیں۔ میں نے کہا، مجھے کتاب کا صفحہ تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کی شہ سرخی یاد ہے، میں نے اسے اچھی طرح یاد کیا، اور وہ ہے اقوال ائمہ شیعہ فی الخلفائے راشدین، شیعوں کے ائمہ کے اقوال خلفائے راشدین کے بارے میں۔ اس نے کہا، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا، اسے حاضرین کے سامنے پڑھیے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے وہ حجت پیش کروں گا۔ اس نے وہ عبارت نکالی اور حاضرین کے سامنے پڑھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے کو ابو بکر سے نسبت دینے پر افتخار کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر سے دوہری نسبت ہے، اور جن لوگوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے انہی لوگوں نے وہ روایت بھی نقل کی ہیں کہ جن میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بکر پر لان تان کی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر موسوی حاشیہ لگاتے ہیں کہ کیا یہ بات معقول ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک لحاظ سے اپنے جد یعنی ابو بکر پر فخر کریں اور دوسری مرتبہ دوسرے اعتبار سے ان پر لان تان کریں؟ اس قسم کی باتیں تو کوئی بازاری ہی کر سکتا ہے، امام ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ تمام حاضرین نے مجھ سے پوچھا، اس میں کیا حجت ہے؟ نے سب نے کہا، یہ تو معقول اور منطقی بات ہے۔ میں نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے کہ مجھے ابو بکر سے دوہری نسبت ہے، ڈاکٹر موسوی نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ اپنے جد پر فخر کرتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ابو بکر کی مدح و ستائش ہو، اور پھر امام صادق علیہ السلام ابو بکر کے خاص نواسے نہیں ہیں، بلکہ ابو بکر آپ علیہ السلام کی مادر گرامی کے جد ہیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام ابو بکر کی وفات سے 70 سال کے بعد متولد ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے ہرگز ابو بکر کو نہیں دیکھا۔ سب نے کہا، اس سے ہم آپ کا مقصد سمجھ گئے، کیا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ جو اپنے خاص جد اور اپنے باپ کے والد پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے معاصرین میں عالم ہوں اور تاریخ اس کا مثل پیش نہیں کر سکتی، اور پھر کہے کہ میں نے ان سے درس و ادب حاصل کیا ہے، کیا اس کے بعد بھی ان پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا ایک عقل مند انسان اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ کسی شخص پر ایک اعتبار سے افتخار کرے اور دوسری حجت سے اسے کافر ثابت کرے؟ سب نے کہا، یہ تو معقول نہیں ہے اور کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، اس کتاب کے پہلے صفحے کی عبارت پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر موسوی ایسے ہی ہیں۔ اس نے پڑھا، میں اس گھر میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا جس کے ہاتھ شیعوں کی قیادت تھی، اور میں نے اس شخص سے درس پڑھا جس کو تاریخ تشیعوں میں زمانہ غیبت میں زعیم اکبر اور دینی قائد کہا جاتا ہے، اور وہ ہے میرے جد امام الاکبر سید ابوالحسن موسوی۔ कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने से पहले के उलमा की याद को भुला दिया था और बाद वालों के लिए मिसल छोड़ दी थी। मैंने कहा हम्द खुदा ही के लिए कि जिसने खुद मूसवी की ज़बान से इस हुज्जत का इजहार करा दिया और उसने खुद अपने खिलाफ फैसला कर दिया है। जैसा कि आपने इसका कौल पढ़ा है, क्या ये माकूल है कि एक जहद से अपने जद इफ्तिखार करें और दूसरे लिहाज से इन पर एतराज़ करें, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि ऐसी बात तो कोई बाजारी ही कह सकता है। और ये वो शख्स है जो अपने दादा के लिए ऐसे अजीम औसाफ गिनवा रहा है जो कि इनके अलावा बड़े बड़े उलमा को नसीब ना हुए, और इस बात का दावेदार है कि मैंने इनके सामने जानुए तलमस तय किया है और इन्हीं से उलूम हासिल किए हैं। इन तमाम बातों के बाद तो इन्हें जाहिलो बाजारी ही मुरीद तान ठहराता है। इससे तमाम हाजरीन के सर झुक गए और मेरे साहिब खाना मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि बरादरम तिजानी मौजू और मंतक के मुताबिक बहस करते हैं। मैंने जवाब दिया, अगर हकीकत ये होती जो आप कह रहे हैं तो डॉक्टर साहब को अपने जद और उस उस्ताद से बरात का इजहार करना वाजिब था जिसने इन्हें इज्तिहाद का इजाज़ा दिया है। इन पर इफ्तिखार करना जायज़ नहीं था। एक तरफ इनको लाशऊरी तौर पर काफिर करार देता है और दूसरी तरफ इन पर फ़ख्र करता है। अगर मैं डॉक्टर मूसवी की तहरीर के मुतालिक आपसे मुबाहिसा करना चाहता तो तुम्हें हैरत अंगेज़ चीज़ें दिखा देता। इन अशकालात के शुरू और तौजीहात के बाद इस मुलाकात का इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत नताइज पर हुआ। इन बहस करने वालों में से बास तो मेरी तीनों किताबों का मुताला करने के बाद शीयत से करीब हो गए हैं। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाकर कारीन मोहतरम के सामने अपनी इस तहरीर को पेश करता हूँ जो मैंने अलशिया व तसहीब के मुतालिक उजलत में कलमबंद की थी, क्योंकि मस्कूरा किताब ने वहाबियों के इलाकों में बहुत मकबूलियत पैदा की है। फिर वहाबियों के पास मालो दौलत की कमी नहीं है, बाज़ इलाकों में इनका ख़ास असर व नफूज है, लिहाजा वह इन नौजवानों के दामे फ्रेब में फंसा लेते हैं जो कि शीयत को नहीं पहचानते। इस किताब के ज़रिए इन्हें बहकाते हैं और इन्हें मुफीद तहकीक करने से मना करते हैं और इस तरह इनके और हकीकत के दरमियान एक रुकावट खड़ी कर देते हैं। यह एतराज़ करने वाले डॉक्टर मूसवी की किताब अलशिया वल तसही को शियों पर हुज्जत करार देते हैं। इस किताब को इन हुकूमतों ने मिलियनों की तादाद में छपवा कर मुफ्त तकसीम किया है कि जिनके मकासद को हर खास व आम जानता है। इन बिचारों का ख्याल खाम यह है कि उन्होंने मस्कूरा किताब को नशर व अशात के ज़रिए शियों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं ताकि ये हुज्जत बन जाए और पढ़ने वाले पढ़ लें, क्योंकि इसके मुसन्निफ़ आयतुल्ला मूसवी शिया थे। लेकिन वो बेचारे बास चीज़ों से बेखबर हैं। उन्होंने इस किताब का सही तौर पर तज़िया ही नहीं किया है और इससे रौनुमा होने वाले इन भयानक नतीज के बारे में नहीं सोचा कि जो इनके लिए वबाले जान बन जाएंगे। मैं खुद डॉक्टर मूसा मूसवी के झूठ के पलिंदे का जवाब लिखने में अपना कीमती वक्त नहीं सर्व करूँगा। मैं समझता हूँ कि मेरी किताब माज सादिकीन मौसूफ के मुफ्तरियात का मस्कत जवाब है। अगर जब डॉक्टर साहब ने अपनी इस किताब से कबल एक किताबचा तहरीर किया था कि जिसमें शियों के इन मोतकदात का इजहार किया था कि जिनका मदार कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत और बिमाए अहले सुन्नत वल जमात तमाम मुसलमानों का अजमा है, और हमने इनके हर एक अकीदे को अहले सुन्नत वल जमात की सहा से साबित किया है। इससे बात वाजह हो जाती है डॉक्टर मूसा मूसवी का कलाम खुराफात के सिवा कुछ नहीं है। इस पर ना कोई दलील है और ना कोई इस्लामी मंतक, बल्कि वो शियों से पहले अहले सुन्नत वल जमात पर तानो तशनी है। और ये भी आया है कि इसकी किताब को रवाज देने वाले अफराद इस्लामी हकायक़ से बिल्कुल बेखबर हैं और इससे इनकी जिहालत तो हकीकत का इंकशाफ हो रहा है। और अकायदे शिया में से जिस चीज़ पर भी मौसूफ़ ने तनकीद की है और इन पर ज़बान तान दराज की है वो बहमदुल्ला अहले सुन्नत वल जमात की सहा में मौजूद है। बस इससे शियों पर कोई नुक्स नहीं वारिद हुआ, बल्कि खुद डॉक्टर मूसा मूसवी और अहले सुन्नत वल जमात में ऐब निकला है कि जिन्हें यही मालूम नहीं है कि इन सहा मसानीद में क्या भरा पड़ा है। बस इमामत का कायल होना और इन 12 खुलफा की खिलाफत पर नस जो कि सब कुरैश से होंगे शियों की ईजाद नहीं है, ये तो अहले सुन्नत वल जमात की सहा में मौजूद है। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वजूद का कायल होना और ये कि वो इतरत ताहिरा में से होंगे और इसी तरह ज़मीन को अदल व इंसाफ़ से पुर करेंगे जैसा कि वो जुल्म व जोर से पुर हो चुकी होगी भी शियों की मनगढ़ंत नहीं है, ये भी अहले सुन्नत वल जमात की सहा में मौजूद है। और इस बात का कायल होना कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, ये भी शियों की बिदत नहीं है, बल्कि ये अहले सुन्नत वल जमात की सहा में मौजूद है। इसी तरह तकिये पर अमल करना और इसको सही तस्लीम करना भी शियों के ख्याल की पैदावार नहीं है, बल्कि तकिया के सिलसिले में कुरान में आयत नाजिल हुई है और ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और ये सब कुछ अहले सुन्नत वल जमात की सहा में मौजूद है। और मुता को जायज़ व हलाल मानना भी शियों की ज़हनी इब्च नहीं है, बल्कि इसे तो खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल करार दिया है और उमर इब्ने खत्ताब ने हराम करार दिया है, जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात की सहा में मौजूद है। اور سال بھر کی آمدنی میں سے خمس نکالنے کو صحیح تسلیم کرنا بھی شیعوں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اسے بھی کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کی سہا گواہی دے رہی ہیں۔ اور بدع کا قائل ہونا اور یہ کہ خدا جس کو چاہتا ہے محف فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مثبت فرماتا ہے، یہ بھی شیعوں کی خیالی پلاؤ نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اور بغیر اثر و ضرورت کے جمع بین انورٹڈ کماس میں السلاطین، یعنی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا قائل ہونا بھی شیعوں کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کی سہا سے ثابت ہے۔ خاک شفا پر اور زمین پر سجدہ کرنا بھی شیعوں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ سید المرسلین نے بھی زمین ہی پر سجدہ کیا ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کی سہا سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باتیں ڈاکٹر موسیٰ موسوی نے کہی ہیں کہ جن کا مقصد صرف تحویل و تحریج ہے، جیسے تحریف قرآن کا دعویٰ، تو اہل سنت والجماعت اس تہمت کے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ اس سلسلے میں ہم اپنی کتاب معاذ صادقین میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ ڈاکٹر موسیٰ موسوی کی تالیف اصلاح شیعہ پوری پوری قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجماع مسلمین اور عقل و وجدان کے سراسر خلاف ہے۔ موسوی نے بہت سے ضروریات دین کا انکار کیا ہے جبکہ وہ کتاب خدا میں موجود ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے اور ان پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور ان کا انکار کرنے والا مسلمانوں کے اجماع سے کافر ہے۔ بس اگر موسوی کی مراد اس اصلاح سے ان کا قائد و احکام کا بدلنا ہے تو وہ یعنی موسوی کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور تمام مسلمانوں پر اس کا مقابلہ کرنا واجب ہے۔ اگر اصلاح سے مراد خود اپنے عقائد بدلنا ہے، جیسا کہ ان کی کتاب سے میری سمجھ یہی آیا ہے، لیکن موصوف کی تحریر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شیعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے قتل کا ذمہ دار شیعوں کو ٹھہرایا تھا، بریکٹ میں لکھا ہے، جیسا کہ صفحہ 5 پر تحریر کرتے ہیں، قاتل مذہبی شخص کے لباس میں تھا اور میرے باپ کو جانور کی طرح ذبح کر دیا گیا تھا۔ شیعوں کے بارے میں بچپن ہی سے ان کا یہ عقیدہ تھا، جبکہ ان کا اس قتل سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اہل سنت والجماعت کی طرف رخ پھرا لیا اور اہل بیت علیہ السلام کا اتباع کرنے والوں سے بغض کینہ میں ان کے شریک بن گئے، جبکہ انہیں وہاں کوئی مقام نہ ملا۔ اب نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ صرف ان باتوں سے واقف ہیں جو شیعوں کے دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کر دی، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کے متعلق سوائے نماز جمعہ کے، بریکٹ میں لکھا ہے، اگر شریک ہوتے ہیں تو کچھ نہیں جانتے۔ اگر اصلاح سے ان کی یہی مراد ہے تو پھر ان پر غلط و فاسد عقائد کی اصلاح کرنا واجب ہے کہ جن سے امت کے اجماع کی مخالفت کی ہے۔ جب ڈاکٹر موسیٰ موسوی نے تعلیم و تربیت، بریکٹ میں لکھا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ 5 پر تحریر کیا ہے، بریکٹ کلوز، اور درس و ادب اس شخص سے حاصل کیا ہے کہ جس کو آج تک تاریخ تشیع میں دینی قائد اور زعیم اکبر کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں خود ان کے دادا امام اکبر ابو الحسن موسوی کے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے پہلے والوں کی یاد فراموش کر دی اور آنے والوں کو عاجز کر دیا۔ ڈاکٹر نے ان کے دروس کو حفظ نہ کیا اور ان کے آداب سے راستہ نہ ہوئے اور ان کے راستے کو اختیار نہ کیا، ان کے علم سے سیراب نہ ہوئے، بلکہ ہم تو انہیں ان کے جد امام اکبر اور زعیم دینی کے عقائد کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنے والدین کو آق کر دیا ہے، بلکہ اس کا آق یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس نے اپنے دادا اور والدین کو کافر قرار دے دیا ہے۔ بس جب موسوی کی نظروں میں شیعہ کافر ہیں تو ان کے قائد بھی، جو کہ موسوی کے جد ہیں، کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ ڈاکٹر موسوی کو اپنے جد ابو الحسن الموسوی رحمۃ اللہ کی کتاب وسیلۃ النجات سے جاہل رہنا ایسے ننگ و آر ہے کہ جس کے بعد کوئی ننگ و آر نہیں ہے، اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ میں، یعنی ڈاکٹر موسوی نے، ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا ہے۔ اور اس سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ تیونس کا ایک جوان، جو کہ نجف اشرف سے ہزاروں کلومیٹر دور کا باشند، اور وہ امام اکبر ابو الحسن موسوی کی کتاب وسیلۃ النجات سے واقف ہے اور اس کے متعلق سے اہل بیت علیہ السلام کے حقائق سے آگہی حاصل کرتا ہے، جبکہ ان کا پوتا کہ جس نے ان کے گھر اور نگرانی میں تربیت پائی ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ امام اکبر ابو الحسن موسوی اصفہانی، بریکٹ میں لکھا ہے، قدس سرہ، بریکٹ کلوز، نے جو کچھ اپنی کتاب وسیلۃ النجات میں تحریر کیا ہے، اس کی ان کے پوتے ڈاکٹر موسوی نے تردید کی ہے اور مرحوم کا مذاق اڑایا ہے، اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج جانا ہے۔ منطق یہ کہتی ہے کہ اگر اس امام اکبر اور قائد دینی کا عقیدہ صحیح و سالم ہے، تاریخ شیعت میں جس کی مثال نہیں ملتی، جیسا کہ ان کے پوتے کا نظریہ ہے، تو ان کے پوتے کا عقیدہ کفر و گمراہی ہے، اور اگر ان کے پوتے ڈاکٹر موسیٰ موسوی کا عقیدہ صحیح و سالم ہے تو ان کے جد کا عقیدہ کفر و ضلالت ہے۔ اس صورت میں ڈاکٹر کا ان سے برات کا اظہار کرنا واجب ہے اور ان سے نسبت پر افتخار کرنا صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی نگرانی میں تربیت پانے کا قصیدہ پڑھنا صحیح ہے، جیسا کہ موصوف نے اپنی کتاب کے مقدمے میں فخر فروشی کی ہے۔ اس منطق اور اس حجت سے ڈاکٹر موسوی کے اس رجازہ اجتہاد کو بھی دیوار پر دے مارا جاتا ہے جو کہ اس نے آل کاشف الخطا اس منطق اور اس حجت سے ڈاکٹر موسوی کے اس رجازہ اجتہاد کو بھی دیوار پر دے مارا جاتا ہے جو کہ اس نے آل کاشف الغطا سے حاصل کیا تھا۔ اولاً کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو اجازہ اجتہاد کی فوٹو کاپی شائع کی ہے وہ فقط اجازہ روائی ہے اور یہ کوئی خاص اجازہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مراجع اعظم اکثر طلبہ کو دے دیتے ہیں۔ میرے پاس خود ایسے ہی دو اجازے ہیں، ایک آیت اللہ عظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے نجف میں دیا تھا اور دوسرا آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے قم میں دیا تھا۔ بس روائی اجازہ کی اسلامی فقہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر موسوی نے ان لوگوں کو فریب دیا ہے جو کہ حوزات علمیہ کے درسی مراحل سے ناواقف ہیں۔ ثانیاً، امام اکبر کا پوتا تصحیح و اصلاح کا دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا اس نے اس امانت میں خیانت کی ہے جو کہ اسے اس کے استاد نے دی تھی۔ موسوی کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اجازہ اجتہاد ہے، جبکہ مرجع دینی زعیم حوزہ علمیہ نجف اشرف مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا نے اس اجازے میں کہ جس کو موسوی نے اپنی کتاب میں شائع کیا ہے صاف طور پر تحریر کیا ہے کہ میں انہیں ان کی اہل بیت کی بنا پر یہ اجازت دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے ان روایات کو نقل کر سکتے ہیں جن کی صحت میرے نزدیک بزرگوں اور اساتذہ کرام کے ذریعے ثابت ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موسوی ہر اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے کہ جس کو مرجع دینی اور زعیم حوزہ علمیہ آل کاشف الغطا نے اپنے بزرگوں اور اساتذہ کرام سے اپنی کتاب اصل الشیعہ و اصولہا میں نقل کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے شیعوں کے سارے معتقدات اور احکام نقل کیے ہیں۔ پس کتاب الشیعہ و تصحیح کی، جس کو ان کے خیانت کار شاگرد نے تحریر کیا ہے، کتاب اصل الشیعہ و اصولہا مولفہ مرجع اعلیٰ کاشف الغطا کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جب کاشف الغطا اعلیٰ دینی مرجع ہیں اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کے زعیم ہیں، جیسا کہ موسوی نے اپنی کتاب کے صفحہ 158 پر اس کا اعتراف کیا ہے، اور جب موسوی اس اجازے کا ذریعہ افتخار کرتا ہے جو کہ 30 سال قبل اس نے کاشف الغطا سے حاصل کیا تھا، تو ان کا ادنا و حقیر شاگرد اپنے اس استاد کے معتقدات کا کیسے مذاق اڑاتا ہے کہ جس نے اسے تعلیم دی اور ان کے خیال کے مطابق اجازہ اجتہاد بھی دیا۔ پس اگر زعیم حوزہ علمیہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا حق پر ہیں اور ان معتقدات صحیح ہیں تو موسوی باطل پر ہیں اور اس کے سارے مقتدات غلط ہیں، اور اگر دینی مرجع باطل پر ہے اور ان کے مقتدات غلط ہیں اور موسوی ان کا مضحکہ اڑاتا ہے تو موسوی پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو یہ فریب نہ دے کہ وہ اسلامی فقہ میں درجہ اجتہاد پر فائز ہے اور زعیم حوزہ نے اس کو اجازہ اجتہاد دیا ہے۔ اور اگر موسوی کے معتقدات صحیح ہیں جیسا کہ وہ خود دعوے دار ہیں تو انہوں نے اپنے جد سید ابوالحسن موسوی اصفہانی کو کافر قرار دے دیا کہ جن کو خود کہتے ہیں کہ وہ تاریخ تشیع میں غیبت سے آج تک زعیم اکبر اور دینی قائد شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر موسوی نے اپنے استاد اور اجازہ دینے والے کاشف الغطا کو کافر قرار دیا اور روز ثقیفہ سے لے کر آج تک کے ملینوں شیعوں کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ڈاکٹر موسیٰ موسوی کی کتاب الشیعہ و تصحیح پڑھتے وقت اپنے پروردگار سے یہ عہد کیا تھا کہ میں پڑھنے سے پہلے کوئی حکم نہیں لگاؤں گا، چنانچہ میں نے ان حماق کے ساتھ مطالعہ شروع کیا، شاید مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جو مجھ سے چھوٹ گئی تھی اور میرا نقص کامل ہو جائے، لیکن مجھے اس میں جھوٹ، تناقضات، نص قرآن کی مخالفت، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء اور مسلمانوں کے اجماع کی مخالفت کے سوا کچھ نہ ملا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ موسوی نے صحیح بخاری بھی پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے، جو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحیح ترین کتاب ہے، اور ڈاکٹر موسوی نے اپنے خیال خام کے مطابق جن چیزوں کو شیعوں سے منسوب کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیعہ حکم خدا کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اگر یہ جید عالم صاحب کہ جس نے ظاہراً 20 سال کی عمر میں فقہ اسلامی میں اجازہ اجتہاد حاصل کر لیا تھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، بریکٹ کلوز۔ کیونکہ اس کے بعد موصوف نے 1955 یعنی 1955 میں تہران یونیورسٹی سے فقہ اسلامی میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی تھی، اور اس بات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہتے کہ وہ سن 1930 میں نجف اشرف میں پیدا ہوئے تھے، اور 1959 یعنی 1959 میں پیرس یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر موسوی صحیح بخاری پڑھ لیتے، جو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک موثق ترین کتاب ہے، تو اس گرداب میں نہ پھنستے کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ خدا سے مخلصانہ توبہ کر لیں، ورنہ انہیں یہ سندیں، ڈگریاں اور موٹے موٹے القاب کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے، اور نہ ہی وہ مال کام آئے گا جو کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے اموال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روکیں، تو یہ خرچ بھی کریں گے، اور اس کے بعد ان کے حصے میں حسرت بھی آئے گی، اور آخر میں مغلوب ہو جائیں گے اور کافروں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 36-37۔ بہرحال اس کی کتاب ایسے تناقضات سے بھری پڑی ہے کہ جن کے راز کا ہر محقق پتہ چلا سکتا ہے، اور جب موسوی مذہب شیعہ کے عقائد و احکام کی اصلاح و تصحیح کے لیے خود کو کافی سمجھتے ہیں، تو میں یعنی تیجانی اسے ٹیلی ویژن پر یا کسی بھی علمی جگہ پر کہ جہاں محققین و صاحبان علم جمع ہو سکے مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اصلاح کا محتاج کون ہے، اور اسی کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے، اور جو آزاد فکر حق تک پہنچ جاتا ہے اسے چاہیے کہ مجمع عام میں اسے پیش کرے، تاکہ مسلمانوں پر ان کا امر واضح ہو جائے، تاکہ وہ نادانی کی بنا پر کسی قوم کو کافر قرار نہ دیں کہ جس سے بعد میں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ آیت کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ ہمارے لیے ایک چیز باقی بچتی ہے، اور وہ یہ کہ ان چیزوں کے بارے میں خود ڈاکٹر موسوی سے انصاف طلب کیا جائے، جو کہ اس نے اپنی کتاب میں بڑے 3 عنوانات کے تحت تحریر کی ہیں۔ نمبر 1، عاشورہ کے روز زنجیر کا ماتم کرنا یا بیڑیاں پہننا۔ نمبر 2، علی ولی اللہ کہنا۔ نمبر 3، دہشت گردی۔ عاشورہ کے روز بیڑیاں پہننے اور زنجیر کا ماتم کرنے کا شیعوں کے عقائد سے تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ چیزیں دین سے متعلق ہیں، یہ تو عوام کے اعمال ہیں۔ یہ صرف شیعوں ہی سے مخصوص نہیں ہے، اہل سنت والجماعت میں بھی صوفیوں کا فرقہ احساویہ شمال افریقہ میں ان اعمال کو شیعوں سے زیادہ بجا لاتا ہے، جبکہ وہ غم حسین علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں کرتے ہیں، اور نہ غم اہل بیت علیہ السلام میں زنجیر کا ماتم کرتے ہیں۔ ان کی اصلاح میں ہم ڈاکٹر کی موافقت کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو ایسے افعال و اعمال سے روکنے کے لیے اس کے شریک کار ہوں گے۔ شیعوں کے مخلص علماء نے ہمیشہ ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور انہیں واجب نہیں کہا بلکہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ خود موسوی نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن اذان میں تیسری شہادت اشہد ان علی ولی اللہ کہنا، تو اس بات کو موسوی بھی جانتا ہے کہ شیعوں کے تمام علماء اسے جزو اذان قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی شخص اسے واجب سمجھ کر یا اذان کا جزو جان کر کہتا ہے تو اذان و اقامت باطل ہو جاتی ہے، اور موسوی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے، لیکن وہ کسی بھی چیز کے ذریعے بزوم خود مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ اور دہشت گردی کا تو ہم بھی اس طرح کھلم کھلا انکار کرتے ہیں جس طرح موسوی اس کے منکر ہیں۔ ڈاکٹر موسوی کو شیعوں پر یہ تہمت نہیں لگانا چاہیے تھی، کیونکہ وہ دہشت گردی جو کہ گزشتہ چند برسوں میں دیکھنے میں آئی ہے، وہ شرق و غرب، شمال و جنوب کے درمیان مستقل طور پر جاری رہنے والی اس جنگ کا نتیجہ ہے، جو کہ مستکبرین اور مستضعفین اور غاصبوں اور مغصوبوں کے درمیان جاری ہے۔ اور ڈاکٹر موسوی ان اعمال شیعہ کو شیعوں سے کیوں جوڑتے ہیں، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ شیعہ استعمار اور دیگر حکومتوں کا نشانہ بنے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہر ایک قسم کی دہشت گردی کے مخالف ہیں۔ اور موسوی نے معاویہ کی دہشت گردی اور مسلمانوں کی صفوں میں چیدہ افراد کو قتل کرنا کیوں بیان نہیں کیا، یہاں تک امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا، اور مومنین میں سے جو بھی اس کی مخالفت کرتا تھا وہ اسی کو زہر کے ذریعے قتل کر دیتا تھا، اور پھر کہتا تھا شہید کی مکھیاں خدا کے لشکر ہیں۔ اور جب دنیا کی اسلامی تحریکیں جیسے فلسطینی، مصری، سوڈانی، تیونسی، جزائری، افغانی اور مغربی ممالک میں سے باسک کورس اور ایئر لائن وغیرہ کی باسک کورس اور ایئر لینڈ وغیرہ کی تحریکوں کو دہشت گردی سے متصف کیا جاتا ہے تو کیا وہ سب شیعہ ہیں؟ اور جب ڈاکٹر موسوی اغوا کرنے اور ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کرنے اور انہیں اڑانے کو دہشت گردی کہتے ہیں تو ایسا فلسطینی عوام کے جنہیں اسرائیل نے دور و دراز رہنے پر مجبور کر دیا اور جلا وطن کر دیا ہے، انہوں نے ہی 1972 میں ہونے والے اولمپک کے دوران میونخ کے اسٹیڈیم میں دہشت پھیلائی تھی اور بعض اسرائیلیوں کو قتل کر ڈالا تھا اور چند ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کر کے ڈائنامائٹ سے اڑا دیا تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے دنیا والوں کے ضمیروں کو بیدار کرنے اور اپنے اوپر ہونے والے ان مظالم کو پہچنوانے کی خاطر کیا تھا کہ جن کی مثال تاریخ بشریت میں نہیں ملتی ہے۔ اور اس بات کو موسوی بھی قبول کرتا ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر موسوی غیروں کی ان خبر رساں ایجنسیوں سے متاثر ہیں جو کہ ان تہمتوں کو شیعوں کے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ سیاسی اغراض اور ایران کے اسلامی انقلاب کی دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ملکی پیمانے پر اغوا اور قتل کی لسٹ میں لیبیا، شام کے نام سر فہرست ہیں اور ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ تو پھر ڈاکٹر موسوی اپنی کتاب اصلاح شیعہ میں دہشت گردی کا الزام شیعوں پر کیوں لگاتا ہے، جبکہ وہ خود صفحہ 22 پر لکھتا ہے کہ ایران کی شیعی حکومت کلی طور پر خود کو شیعہ نہیں کہتی، یہاں تک کہ ایران میں بھی شیعہ نہیں کہتی ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو ڈاکٹر موسوی کو اپنے فہم و افکار کی تصحیح کرنا چاہیے۔ اس سے ہم نے ڈاکٹر موسوی کی باتوں کا تجزیہ کر دیا ہے اور حق کو باطل سے اور صحیح کو غلط سے جدا کر دیا ہے، اور قارئین محترم کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شیعہ امامیہ کے سارے عقائد صحیح ہیں کیونکہ وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ ہاں، تما پرور اور فتنہ انگیز دشمن خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آدائے اسلام پیروان اطرت طاہرہ پر ناروا تہمت لگاتے ہیں اور ان کے عقائد کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان قریب ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی اور ان کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ آیت کا ترجمہ ہے، جھاگ خشک ہو کر فنا ہو جاتا ہے اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے، اور خدا اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 17۔ خدا بندے عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کی ہدایت فرمائے اور ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ جنہیں وہ دوست رکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ہمیں ہماری ترقی کی راہ دکھا دے، ہم سے اپنے غضب کو، نفرت کو ہٹا دے، ہمارے کرب و علم کو حجت المنتظر اجل و فرجہم کے ظہور سے خوشی اور مسرت میں بدل دے، اور ہمارے لیے ان کے ظہور میں تعجیل فرما، وہ انہیں دور دیکھتے ہیں اور انہیں قریب دیکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاۃ وائز کی التسلیم علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المذنب الذی لا یرج جوال الرحمۃ رب و شفاعت رسولا محمد تیجانی سماوی۔